السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حیات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی ایک شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 11:30 بجے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان
امدادی رقوم سے متعلق امریکی بیانات مبہم ہیں، پاکستان کے لیے دی گئی امریکی امداد بہت معمولی ہے، وزیر اعظم کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
داعش کے عناصر کی ملک میں مبینہ موجودگی کی تحقیقات کی جائیں، مدارس میں اصلاحات کا کام مکمل نہ ہونے پر قانون سازوں کے تحفظات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوبی ایشیا،
بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو یادو کو چارہ اسکینڈل معاملے میں 3.5 سال کی جیل اور 5 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
بھارتی کشمیر میں ریموٹ کنٹرول دھماکے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کی سفیر نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کو سراہا ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو دیر گئے ٹویٹ کیا کہ گڈ آئیڈیا رینڈ۔ ان کی یہ ٹویٹ سینیٹر رینڈ پال کی اس ٹویٹ کے جواب میں کی گئی جس میں سینیٹر نے پاکستان کو دی جانے والی امداد بند کرنے سے متعلق لکھا تھا۔ پال نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میں آنے والے دنوں میں پاکستان کو دی جانے والی مدد ختم کرنے سے متعلق ایک بل متعارف کرانے جا رہا ہوں۔ اس بل کے مطابق پاکستان کو امداد کی صورت میں دیے جانے والے فنڈ کو ہم اپنے ملک میں سڑکیں اور پل تعمیر کرنے پر لگائیں گے۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے ان خبروں کے بعد کہ امریکہ پاکستان کے لیے تقریباً 2 ارب ڈالر کی مالی معاونت معطل کرنے پر غور کر رہا ہے، اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران پاکستان کو $10 ملین سالانہ سے بھی کم موصول ہوئے ہیں، جو بہت ہی معمولی رقم ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
امریکہ کی طرف سے پاکستان سے متعلق سخت بیانات اور امداد معطل کرنے کے بیانات پر پاکستان کے جوابی بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید بڑھتے ہوئے تناؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کی طرف سے پاکستان کے لیے امداد کی مد میں تقریباً 2 ارب ڈالر روکنے پر غور کیے جانے کے بیان پر وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ان کے نزدیک ایسے بیانات مبہم ہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کو دیے گئے تازہ انٹرویو میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ 2 ارب ڈالر کے برعکس پاکستان کو اس رقم کا محض بہت کم حصہ ہی ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سالوں میں ہر برس $1 کروڑ سے بھی کم امداد ملی، جو کہ ان کے بقول بہت ہی معمولی ہے، لہٰذا جب وہ 20 کروڑ، 50 کروڑ اور 90 کروڑ امداد کی کٹوتی کی خبریں پڑھتے ہیں تو انہیں نہیں معلوم کہ یہ کون سی امداد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2016 میں پاکستان کو 77 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی معاونت فراہم کی گئی تھی، جس کا 35% عسکری اعانت پر مبنی تھا۔ امریکہ پاکستان سے اپنے ہاں مبینہ طور پر واقع دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہ کرنے پر شاکی ہے، اور 1 جنوری کو اپنی پہلی ہی ٹویٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر پاکستان کی گوش مالی کی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا اصرار ہے کہ پاکستان خاص طور پر دہشت گرد گروپ حقانی نیٹورک کے خلاف کارروائی کرے، جو افغانستان میں مہلک حملوں میں ملوث ہے۔ پاکستان کی عسکری و سیاسی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کرتے ہوئے عسکریت پسندوں کے تمام ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور اگر امریکہ کے پاس کوئی معلومات ہیں تو اس کا پاکستان کے ساتھ تبادلہ کیا جائے اور اس پر پاکستانی فورسز کارروائی کریں گی۔ اسی دوران وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان سے تمام دہشت گرد نیٹ ورکس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اب بھی حقانی نیٹ ورک کے دہشت گرد پاکستان میں غیر منظم طور پر موجود ہو سکتے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے بار بار عائد کیے جانے والے الزامات کو کلی طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان دہشت گردوں کی پاکستان میں اب کوئی منظم موجودگی باقی نہیں رہی۔
وہ بار بار جو مین ہمارے خلاف الزام ہے وہ حقانیس کا ہے، ہم اس الزام کو قطعی طور پہ رد نہیں کرتے، ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ان کو کہ جی ہمارے پاس ان کی کوئی آرگنائزڈ پریزنس نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ہم نے وہ آرگنائزڈ پریزنس کے جتنے بھی پناہ گاہیں تھیں، جتنے بھی اڈے تھے ان کے، یا جتنے بھی ان کے علاقے ان کے قبضے میں تھے، نارتھ وزیرستان تھا، ساؤتھ وزیرستان تھا، خیبر تھا، باجوڑ تھا، یہ سارے ہم نے ختم کر دیے ہیں۔ وہ آئیں، وہ دیکھیں، ہم ان کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، ہم نے وہ ختم کر دیے ہیں، لیکن انآرگنائزڈ پریزنس جو ہے اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے ان کی یہاں پہ۔
حزب مخالف حکومت پر زور دے رہی ہے کہ اس معاملے پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے۔ ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے ایک بار پھر کہا کہ ملکی اور ریاستی مسائل پر سیاست نہیں کی جا سکتی اور مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا۔
ہمیں اس کے لیے پارلیمنٹ کو بلانا چاہیے، پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے اور بیٹھ کے وہاں اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ یہ صرف وزیر خارجہ کا مسئلہ نہیں ہے، ساری قوم کا مسئلہ ہے، سارے ملک کا مسئلہ ہے، ریاست کا مسئلہ ہے۔
حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 12 جنوری کو طلب کر رکھا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
داخلی امور پر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے سے کہا ہے کہ وہ ملک کے اندر داعش کی موجودگی اور اس کے طالبان اور دوسرے نیٹ ورکس کے ساتھ رابطوں سے متعلق اطلاعات کی تحقیقات کرے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
پاکستانی پارلیمان کے آوانے والا سینٹ کی کمیٹی نے ملک میں انسداد دہشت گردی سے متعلق وضع کیے گئے قومی لاہے عمل کے تحت گزشتہ 3 سالوں کے دوران کی گئی کارروائیوں کے باعث دہشت گردی کے واقعات میں ہونے والی نمایاں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ہی قانون سازوں نے مدارس کو قومی تعلیمی ادارے میں شامل کرنے کی کوششوں کی سست روی پر تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ امور نے انسداد دہشت گردی کی قومی ادارے نیکٹا سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ملک میں شدت پسند گروپ داعش سے منسلک عناصر کی مبینہ موجودگی کی مکمل تحقیقات کر کے کمیٹی کو رپورٹ پیش کرے۔ قانون سازوں نے یہ بات اس وقت کہی جب جمعے کو نیکٹا کے سربراہ احسان غنی نے ملک میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران قومی لاہے عمل پر عمل درآمد کے حوالے سے ادارے کی رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران ملک میں ہونے والی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2010 میں دہشت گردی کے 2000 سے زائد واقعات ہوئے، جو 2017 میں کم ہو کر صرف 681 ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ ملک میں بڑے پیمانے پر شدت پسندوں کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ہونے والی کارروائیاں ہیں اور گزشتہ 3 سالوں کے دوران ایسی 2 لاکھ سے زائد کارروائیاں کی گئیں۔ نیکٹا کا کہنا ہے کہ ملک میں نفرت پر مبنی مواد کے ابلاغ اور ترویج میں ملوث 19,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ملک میں 1400 سے زائد ایسی ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا جو انتہا پسندی کے بیانیے کی ترویج میں مبینہ طور پر استعمال ہو رہی تھیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 65 شدت پسند تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے اور نام بدل کر دوبارہ کام کرنے والی تنظیموں کے خلاف بھی مؤثر کارروائی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 20,000 سے زائد مدارس کام کر رہے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کی جیو ٹیگنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے اور انہیں ایک ضابطہ کار کے تحت لانے کا کام بھی جاری ہے۔ کمیٹی کے رکن طاہر حسین مشدی نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں ہونے والی کمی کو سراہا، تاہم انہوں نے کہا کہ ملک میں ہزاروں کی تعداد میں مذہبی مدارس اور ملک کے نظام انصاف میں دورس اصلاحات کے حوالے سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
بٹ فار دا فیوچر جنریشنز، کمنگ جنریشنز کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے، جیسے کہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ادھر پارٹی میں بھی ابھی بھی کہتا ہوں کہ مدرسہ ریفارمز بہت نیسیسری ہیں، وہ نہیں ہوئے۔ جوڈیشل سسٹم کی جو ریوائول اور چینجز ہمیں چاہیے اور امپروومنٹ چاہیے، وہ نہیں ابھی تک ہوئے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ مدارس کو ملک کے مرکزی تعلیمی ادارے میں لانے کے لیے مدارس کے نصاب میں اصلاحات کے لیے کام جاری ہے۔ پاکستان بھر میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس قائم ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں طالب علم مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ بعض مدارس ملک میں انتہا پسندی کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں، اس لیے ان کے تعلیمی نصاب میں اصلاحات ضروری ہیں، جبکہ حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں قائم زیادہ تر مدارس کا انتہا پسندی اور دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جن مدارس کے خلاف شواہد ملتے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی ریاست بہار کے سابق وزیر اعلی لالو پرشاد کو سی بی آئی کی ایک خصوصی عدالت نے 90 کیچرے میں غبن اور بدعنوانی کے ایک مقدمے میں 3.5 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
رانچی کی ایک خصوصی سی بی آئی عدالت نے راشٹری جنتا دل کے صدر، بہار کے سابق وزیر اعلی اور سابق مرکزی وزیر 70 سالہ لالو یادو کو چارہ اسکینڈل معاملے میں 3.5 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے اور ان پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں انہیں مزید 6 ماہ جیل میں رہنا ہوگا۔ عدالت نے 23 دسمبر کو انہیں سازش، دھوکہ دہی اور جعلی دستاویزات کے استعمال کا مجرم ٹھہرایا تھا۔ ان پر 1991 سے 1994 کے درمیان، جبکہ وہ ریاست کے وزیر اعلیٰ تھے، دیو گھر سرکاری خزانے سے بدعنوانی کر کے 89,27,000 روپے نکالنے کا الزام تھا جو سچ ثابت ہوا۔ चारा स्कैंडल का ये दूसरा मामला है जिसमें लालू को सजा हुई है। 4 साल कबल उन्हें पहले मामले में 5 साल की सजा हुई थी और 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद उनकी पार्लियामेंट की रुकनियत कल अदम हो गई थी। राष्ट्रीय जनता दल के कारकुनों को उम्मीद थी कि लालू यादव को कम सजा सुनाई जाएगी। उन्होंने अदालत से इसकी अपील भी की थी। कम सजा की सूरत में फौरी तौर पर जमानत की दरख्वास्त देने की गुंजाइश थी, लेकिन अब जबकि 3.5 साल की सजा सुनाई गई है, हाईकोर्ट ही उनकी जमानत की दरख्वास्त पर गौर कर सकती है। लालू के वकील ने कहा कि वो इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेंगे। उनके बेटे और रियासत के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने फौरी तौर पर अपनी पार्टी का एक हंगामी इजलास बुलाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपना काम किया है, हम फैसले का मुताला करने के बाद हाईकोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। उन्होंने इस सजा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी लीडर इस मामले में तमाम इल्जाम की तर्दीद करते हैं। उनका कहना है कि फैसला अदालत ने सुनाया है, इसका उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। 23 दिसंबर को मुजरिम करार दिए जाने के बाद से ही लालू यादव रांची की बिरसा मुंडा जेल में हैं। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसले की इत्तला दी गई। जेल जाने से कबल उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को हद से तनकीद बनाया था और कहा था कि उन्हें परेशान तो किया जा सकता है मगर हराया नहीं जा सकता। इसी दरमियान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद के खिलाफ 8,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दूसरी फर्द जुर्म दाखिल की है। 23 दिसंबर को भी जब लालू यादव को मुजरिम करार दिया गया था, मीसा भारती के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की गई थी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
भारतीय कंट्रोल के कश्मीर में खुफिया तौर पर नस्ब किए गए बारूदी मवाद फटने से 4 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। अस्करी ग्रुप जैश ए मोहम्मद ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। मजीद तफसीलात श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट में।
सनीचर को नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर के सोपोर शहर में रिमोट कंट्रोल की मदद से किए गए खौफनाक धमाके में 4 पुलिस वाले हलाक हुए। अहदेदारों ने बताया कि बारूदी सुरंग नुमा बम एक बंद दुकान के थड्डे के नीचे नसब किया गया था और जूं ही पुलिस एहलकारों की एक जमीयत वहां से गुजरने लगी, अस्करियत पसंदों ने इसे रिमोट कंट्रोल की मदद से उड़ा दिया। धमाके में निसफ दर्जन दुकानें तबाह हो गईं और आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। ये वाकया ऐसे मौके पर पेश आया जब दारुलहुकूमत श्रीनगर से तकरीबन 50 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाके सोपोर में 25 साल पहले भारत के सरहदी हिफाजत दस्ते BSF के हाथों मारे गए 57 शहरियों की याद में एक रोजा आम हड़ताल की जा रही थी। 6 जनवरी 1993 को BSF एहलकारों ने उन पर अस्करियत पसंदों की तरफ से मुबैना तौर पर किए गए एक हमले के बाद सोपोर के मरकजी इलाके में पहुंचकर बदले की कार्रवाई के तौर पर आम शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और इमलाक को नजर आतिश किया था। अस्करी तंजीम जैश मोहम्मद ने धमाका करने की जिम्मेदारी कबूल की है और कहा है कि इसके शहीद अफजल गुरु स्क्वाड ने पुलिस एहलकारों को हदब बनाकर 5 को हलाक और कई एक को जख्मी कर दिया। वाजे रहे तकरीबन 16 बरस पहले भारतीय पार्लियामान पर हुए दहशतगर्द हमले में मुजरिम करार दिए गए कश्मीरी बागी मोहम्मद अफजल गुरु का ताल्लुक सोपोर से था। गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। श्रीनगर में पुलिस के तर्जमान ने नामा निगारों को बताया कि मकामी ताजर अंजुमनों और इस्तेसाब राय का मुतालबा करने वाले कश्मीरी कायदीन के इतिहाद की तरफ से दी गई हड़ताल के लिए अपील के पेश नज़र इलाके में इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे और जो पुलिस एहलकार बम धमाके की जद में लाए गए वो शहर के गोल मार्केट के इलाके में पैदल गश्त पर थे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुनीर अहमद खान ने बताया कि अस्करियत पसंदों ने 2015 के बाद पहली मरतबा बारूदी सुरंग का धमाका किया है और अब हिफाजत दस्तों को इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मौजून हिकमत अमली तरतीब देनी होगी।
इसमें जैसा आप जानते हैं कि IDs का जो सिस्टम था 2015 के बाद ये पहली दफा एक ID हुई है। देसी ID का तरीकाकार खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें आपने देखा कई दफा पहले क्या होता था, आईडी जब फटती थी या कुछ ऐसा होता था तो काफी जानी नुकसान होता था, सिविलियंस भी कई इसमें मारे गए। 2015 के बाद ये सिलसिला बंद हुआ था, लेकिन आज उसके बाद आज ये हुआ है।
वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने पुलिस एहलकारों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए अपनी एक ट्वीट में कहा, उनके अपने अल्फाज, मुझे सोपोर में हुए IED धमाके में 4 पुलिस एहलकारों के मारे जाने की खबर सुनकर दुख हुआ है। मैं उनके लवाहिकीन को गहरी तहजियत पेश करती हूं। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کو سراہا، جبکہ روس نے اسے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے امریکہ پر تنقید کی۔ امریکہ نے جمعے کو سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا، جس میں ایران میں ہونے والے مظاہروں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان مظاہروں میں اب تک 22 افراد ہلاک اور 1,000 سے زائد گرفتار ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں گزشتہ ایک ہفتے سے حکومت مخالف اور حکومت کے حامیوں کے مظاہرے جاری ہیں، اور ایسے میں جب مظاہروں کو کچلنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف امریکی عہدیداروں نے پابندیوں کی دھمکی دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف دوبارہ اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ 13 جنوری تک کرنا ہے۔ یہ پابندیاں سن 2015 میں ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے تحت ختم کر دی گئی تھیں۔ وائس آف امریکہ کی آرو پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
گزشتہ ہفتے حکومت مخالف مشتعل مظاہرین کے ایران کی سڑکوں پر نکلتے ہی ٹرمپ انتظامیہ کا ان کے لیے پیغام واضح تھا۔ نائب صدر مائک پینس نے کہا،
I can assure you the United States and the wider world stands with the people of Iran who want a better, more prosperous.
میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ امریکہ اور وسیع دنیا ایران کے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایک بہتر اور آزاد تر مستقبل چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ اس ہفتے ایک انٹرویو میں نائب صدر مائک پینس نے سن 2009 میں سابق صدر اوباما کی انتظامیہ اور موجودہ انتظامیہ کے درمیان واضح فرق بیان کیا۔ سن 2009 میں ایرانیوں نے صدارتی انتخابات کے نتائج کے خلاف مظاہرے کیے تھے۔
The contrast between the silence and the failure to support freedom in the last administration and President Trump's unapologetic
آزادی کی حمایت میں ناکامی اور خاموشی کے برعکس صدر ٹرمپ نے ایران کے جرات مند عوام کے ساتھ کھڑے ہونے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ اس ملک کے شہروں میں سڑکوں پر آئے ہوئے لوگوں کو امید دلانے کے مترادف ہے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کے پیٹرک کلاسن کہتے ہیں،
ڈونلڈ ٹرمپ لائکس ٹو شو دیٹ ہی از انٹائرلی ڈیفرنٹ دین باراک اوباما، سو اٹس ناٹ سرپرائزنگ دیٹ ٹرمپ ہیز اسپوکن آؤٹ ان فیور۔
ڈونلڈ ٹرمپ یہ ظاہر کرنا پسند کرتے ہیں کہ وہ باراک اوباما سے بالکل مختلف ہیں۔ چنانچہ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ٹرمپ نے مظاہرہ کرنے والوں کے احتجاج کے حق اور ان کے مطالبات کی کھلم کھلا حمایت کی ہے، مگر ایسے میں جب ٹرمپ انتظامیہ ایرانی مظاہرین کی حمایت کر رہی ہے، اسے جنوری کے وسط کی اس آخری مدت کا سامنا ہے جس میں اسے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایران پر سن 2015 کے ایٹمی معاہدے کے تحت ختم کی گئی تعزیریں دوبارہ عائد کی جائیں گی یا نہیں۔ ایچ آر میک ماسٹر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں۔
The president declined to certify that the Iran nuclear deal was in the interests of the United States. But that doesn't mean that he wouldn't continue to adhere to the agreement. صدر نے اس بات کی تصدیق
کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ امریکہ کے مفاد میں تھا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ معاہدے میں تعزیروں کے خاتمے کی شرائط پر قائم رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آئندہ چند ہفتوں یا آئندہ ماہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر بین کارڈن ماضی میں ایران کے ساتھ معاہدے کی مخالفت کر چکے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب معاہدے سے نکلنا امریکہ کے لیے غلط ہوگا۔
We would be isolated. We would be the bad guys when Iran is the bad actor. Their government's the one violating international laws. We should spotlight on Iran's compliance with the agreement.
ایسے میں ہم برے سمجھے جائیں گے، جبکہ ایران غلط کار ہے اور یہ ایرانی حکومت ہے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ ہمیں توجہ اس بات پر مرکوز رکھنی چاہیے کہ ایران معاہدے کی پابندی کرے، اور یہ معاہدہ عمر بھر کے لیے ہے۔ انہیں ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے یا بنانے کی اجازت نہیں۔ بعض تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے دوبارہ پابندیاں عائد کرنے یا ایٹمی معاہدے سے الگ ہونے کا نتیجہ ہو سکتا ہے ایرانی مظاہرین کی توجہ ان کی اپنی اقتصادی مشکلات سے امریکہ پر نکتہ چینی کی جانب مبذول کر دے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ مصر میں دہشت گردی کے مبینہ الزام میں جن 20 افراد کو پھانسی دی گئی ہے وہ افسوسناک ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
2 جنوری کو مصر کے شہر اسکندریہ میں 5 افراد کو پھانسی دی گئی۔ اس سے ایک ہفتہ قبل 26 دسمبر کو 15 افراد کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ ان تمام افراد کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلا اور ان پر مبینہ دہشت گردی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی ترجمان لز تھروسل کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو فوجی عدالتوں میں صفائی کا مناسب موقع نہیں دیا گیا.
In cases of capital punishment, trials must meet the high standards of fairness and due process.
ترجمان تھروسل کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی کو سزائے موت دینے کا معاملہ ہو تو پھر مقدمے کو انصاف کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق چلانا چاہیے. اس طرح کی اطلاعات ملی ہیں کہ قیدیوں پر پھانسی سے پہلے جسمانی تشدد کیا گیا. مصر میں سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود دہشت گردی کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اس انداز میں پھانسیاں دینا جائز نہیں ہے. جن پانچ افراد کو سزائے موت دی گئی ان پر سن 2015 میں بم دھماکوں کا الزام تھا، جبکہ بقیہ 15 افراد کو سن 2013 میں سینائے میں فوجیوں کو قتل کرنے کا الزام تھا. ترجمان تھروسل کا اصرار تھا کہ ان افراد کو اپنے دفاع کا حق ملنا چاہیے تھا، اور اس طرح کے الزامات جب تک ثابت نہ ہوں اس کا ارتکاب کرنے والوں کو بے گناہ تصور کیا جاتا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے جو آئندہ ہفتے ہوں گے. دونوں ملکوں کے درمیان یہ مذاکرات سرحدی گاؤں پن منجوم میں 9 جنوری کو ہوں گے، لیکن ان میں صرف سرمائی اولمپکس کھیلوں کے معاملے پر بات چیت ہوگی. ٹویٹر نے اپنے نقطہ نظر کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی رہنماؤں کے ٹویٹر اکاؤنٹس کا رتبہ یا سٹیٹس خصوصی ہوگا. ٹویٹر کی جانب سے یہ بیان ایسے میں سامنے آیا ہے جب ٹویٹر استعمال کرنے والے متعدد اکاؤنٹ ہولڈرز نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس اختتام ہفتہ کیمپ ڈیوڈ کی صدارتی تفریگاہ پر ریپبلکن قانون سازوں اور اپنی کابینہ کے ارکان کے ساتھ ایک اجلاس کر رہے ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی ایزابیل کچولی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
اس میٹنگ کا مقصد سن 2018 میں قانون سازی کے لیے انتظامیہ کی ترجیحات اور نومبر میں وسط مدتی انتخابات کے لیے حکمت عملی وضع کرنا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا،
We have a lot of things to work on, a lot of things to accomplish. The stock market is up very, very big today.
ہمیں بہت سے امور پر کام کرنا ہے، بہت سے کام مکمل کرنا ہے. آج اسٹاک مارکیٹ میں بہت تیزی ہے، ہم نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں اور میرا خیال ہے یہ ریکارڈ بنتے رہیں گے. ٹیکسوں میں چھوٹ کا اثر ہو رہا ہے اور یہ اثر کسی کی بھی سوچ سے زیادہ ہے. بے شمار کمپنیاں سامنے آئی ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو بڑی بڑی رقمیں ادا کریں گی. یہ وہ چیز ہے جو کسی کے ذہن میں نہیں تھی، چنانچہ ہمیں بڑا اعزاز محسوس ہوا ہے. تاہم مارکیٹ اچھی ہے، ملازمتوں کی رپورٹ بہت اچھی آئی اور میرا خیال ہے آئندہ 2 ماہ میں یہ اور بہتر ہو جائے گی. اس اجلاس میں نائب صدر مائک پینس سمیت کابینہ کے متعدد ارکان شریک ہوں گے. حال ہی میں ٹیکسوں کے بل کی منظوری کے بعد صدر قانون سازی میں مزید کامیابیاں چاہتے ہیں. قانون سازی کی فہرست کی ترجیحات میں بجٹ، زیریں ڈھانچہ، امیگریشن، معاشرتی بحالی کے اصلاحات اور وسط مدتی انتخابات شامل ہیں. تاہم حکومت کا کام بند ہونے سے بچانے کے لیے قانون سازوں کو 19 جنوری سے پہلے فنڈز کے منصوبے کو منظور کرنے کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز میڈیا پر سخت نکتہ چینی کی، جبکہ فائر اینڈ فیوری نامی ایک اشتعال انگیز نئی کتاب جمعے کے روز مارکیٹ میں آئی. اس کتاب میں مصنف مائیکل وولف نے صدر کے دور صدارت کے پہلے ایک سال کو ابتری کا شکار اور صدر کو ایک بچے کی طرح اور ایک ایسے شخص کی مانت بیان کیا ہے جسے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے. اور امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے اس ٹرانسپورٹ طیارے کا پتہ لگا لیا ہے جو فلپائن کے سمندر میں نومبر میں تباہ ہو گیا تھا اور جس میں عملے کے 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ملائیشیا نے اپنے MH370 طیارے کی تلاش دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک امریکی کمپنی کو اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے. وائس آف امریکہ اردو سروس کے ایک سابق سینئر صحافی اور مشہور براڈ کاسٹر سلطان غازی انتقال کر گئے. وہ چند سال پہلے ہی ریٹائر ہوئے تھے، ان کی عمر 80 برس سے زیادہ تھی.
سلطان غازی ایک کونا مشق صحافی، لکھاری اور شعرۂ آفاق براڈ کاسٹر تھے. امریکہ آنے سے پہلے وہ پاکستان میں نشریات کے شعبے میں اپنا ایک ممتاز مقام بنا چکے تھے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں انہوں نے خبروں، حالات حاضرہ کے متعدد پروگراموں کے ساتھ ساتھ سائنس میگزین کا بھی ایک بہت مقبول پروگرام مدتوں تک کیا. اس پروگرام کی مقبولیت کی وجہ صرف ان کا ایک خاص انداز بیان ہی نہیں بلکہ زبان و بیان کی وہ مہارت اور سادگی تھی جس کی مدد سے وہ سائنس کے مشکل سے مشکل موضوع کو انتہائی آسان، عام فہم اور سادہ الفاظ میں بیان کیا کرتے تھے. وہ انگریزی زبان کے کسی بھی اسکرپٹ کو انتہائی سادہ اور لفظ کے قریب ترین ترجمے کے ساتھ بیان کرنے میں ایک ملکہ رکھتے تھے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کے ان کے سبھی رفقائے کار ان کے انتقال پر سوگوار ہیں اور براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اردو سروس کی مدثرہ منظر کہتی ہیں،
انہوں نے کام کرنے کے کچھ ایسے اصول بتائے کہ ان پر چل کر کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ خاص طور پر خبروں کے معاملے میں ان کا اپنا ایک انداز تھا۔ انہوں نے سکھایا کہ کیسے خبریں ترتیب دیتے ہیں، کیسے ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور کیسے انہیں سجایا جاتا ہے۔ واقعی ان کا بلٹن ایک سجا ہوا بلٹن ہوا کرتا تھا، اور پھر جب کسی بھی مقام پر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی لفظ اٹک جاتا تھا، کوئی ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا تھا، تو سلطان غازی منٹوں میں اسے حل کر دیتے تھے اور ایسا لفظ ڈھونڈ کر لاتے تھے کہ بس اس کے بعد کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ ہر موضوع پر ان کے پاس معلومات تھیں، کوئی بھی ذکر چھڑتا تھا، بعض اوقات ہم ہنستے تھے کہ اس کے بارے میں غازی صاحب کو تو ضرور پتہ ہوگا، اور ایسا ہی تھا۔ وہ بھرپور انداز میں نہ صرف نشریات میں شامل تھے بلکہ زندگی میں شامل تھے، اور جب وہ ریٹائر ہو گئے تو ہمیں لگا ہی نہیں، وہ چپ چاپ چلے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ شامل رکھا۔ انہوں نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، انہوں نے کبھی اپنی علمیت کا سکہ جمانے کی کوشش نہیں کی، وہ تو ہمیشہ بات کرتے کرتے بہت بڑی بات کہہ جاتے تھے، اور احساس ہوتا تھا کہ واقعی اتنا علم تو سبھی کو ہونا چاہیے۔ ہماری خوشیوں میں، ہمارے غم میں، ہماری تکلیفوں میں سلطان غازی ہمیشہ شریک رہے، اور اب ان کے جانے کے بعد ہمیں کبھی ان کی کمی یوں محسوس نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنی محبت سے ہمیشہ ہماری زندگیوں میں بھرپور انداز میں شرکت کی ہے۔
وائس آف امریکہ اردو سروس کے اسد نذیر سلطان غازی کے انتقال پر اپنے تاثرات کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔
سلطان غازی مرحوم سے پہلی بار 1967 میں ملاقات ہوئی تھی، یعنی تقریباً نصف صدی پہلے۔ اسی سال میں نے ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں ملازمت کا آغاز کیا تھا۔ غازی صاحب سے ملاقات کا پہلا تاثر یہی رہا کہ وہ ہمیشہ لیے دیے رہتے ہیں، بہت کم کھل کر ہنستے تھے مگر محفلوں میں بھرپور شرکت کیا کرتے تھے۔ حصے مزاح تھی مگر اس کا برملا اظہار شاز و نادر۔ وائس آف امریکہ میں ان کے ساتھ خاصا وقت گزرا، جاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنی تحریروں کو دوبارہ لکھیں گے، مگر ہر بار جب ان سے استفسار کیا کہنے لگے کوشش کر رہا ہوں، اور شاید اسی ناتمام کوشش کرتے کرتے وہ ہم سے جدا ہو گئے، اور اب صرف ان کی آواز کی مخصوص آہٹ کانوں میں گونج رہی ہے۔
وائس آف امریکہ اردو سروس کی شہناز عزیز کہتی ہیں،
ہمارا تمام دفتر بہت افسردہ ہے کیونکہ غازی صاحب ایک طرح سے ان لوگوں میں سے تھے کہ ان کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں بہت ساری چیزوں میں ان کو ایک مثال سمجھتے ہیں۔ میں جب آئی وائس آف امریکہ میں تو ان کی جو چیز مجھے بہت اچھی لگی، غازی صاحب جب نیوز پڑھتے تھے، وہ نیوز کاسٹر تھے بنیادی طور پہ، وہ جو زبان استعمال کرتے تھے وہ بڑی سافٹ زبان ہوتی تھی اور اس میں ایک روانی ہوتی تھی۔ اسی طرح وہ سائنس کا ایک پروگرام کرتے تھے اور ہم لوگ بڑا ہنستے تھے کیونکہ جب بھی ہم لوگ اٹک جاتے تھے سائنس کے پروگراموں میں کسی ٹیکنیکل چیز پہ، تو ہمیشہ کہتے تھے غازی صاحب آپ بتائیے کہ اس کو کس طرح سے لکھا جائے۔ غازی صاحب کو یہ فن آتا تھا کہ کسی بھی موضوع کو بہت اچھے طریقے سے کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ آج ان کی تدفین ہے ہمارے دفتر کے، اور صرف یہ نہیں کہ اردو سروس کے بلکہ بہت سی زبانوں کے لوگ آئیں گے اور غازی صاحب کو خدا حافظ کہیں گے کہ یہ آواز کبھی تھی، ہم میں نہیں ہے لیکن اس کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔
براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل، اور انجینئر تھے کرٹس بائنم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Thank you.